قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة حق التبليغ أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه يا أرحم الراحمين دائز پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام برادران اسلام نوجوانوں دینی و ملی بھائیوں قابل احترام بزرگوں پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام لا الہ الا اللہ معنی مفہوم اور تقاضے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آپ کی اس بستی ہرکول جہاں کا اپنے انداز کا یہ انوکھا پروگرام آپ لوگوں نے رچایا ہے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کی اس بستی ہرکول میں رات کے اس سناٹے کے وقت جبکہ آپ اپنے گھروں سے دور آ کر کسی پروگرام کو سننے میں مصروف ہیں چور اچکوں کی کوئی ٹولی کوئی گروپ کوئی جتھا ہرکول کے کسی بنگلوں پر گھس جائے جا کر ہاتھ صاف کر لے اور اتفاق سے رنگے ہاتھوں وہ چور پکڑ لیا جائے اور اس احاطے میں گھسے ہوئے دوسرے اور لوگ بھی گروپ کے جو دیکھنے ریکھنے بچانے کے لیے آئے تھے اس چور کے ساتھ ان کو بھی آپ گرفتار کر لیں تو مجرم کیا صرف چور ہوگا یا ساتھ میں آئے ہوئے سبھی لوگ بولو ہرکول والے سبھی چوری کرنے والے رگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کو بھی مجرم اور اسی طرح اس کا سپورٹ کرنے والے اس کا تعاون کرنے والے اس کی ہیلپ کے لیے آنے والے گروپ کے تمام لوگوں کو آپ برابر کا مجرم گردانیں گے اور یہ قانون ہے اسلام کا بھی قانون ہے تعاون کیا تھا انہوں نے غلط کام میں مجرم ہے آپ ہرکول والوں نے ونی محسلہ پابرا اور قرب و جوار کے ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا, اس میں حصہ لیا, جس طرح سے وہ بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہیں آپ کا یہاں پر اس پروگرام کو سننے کے لیے آنا, یہ ان کے ساتھ تعاون ہے, آپ کا سپورٹ ہے, اور اس انجمن کو کامیاب بنانے کی طرف آپ کا قدم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو برابر کا ثواب عطا فرمائے. اور یہاں پر سجنے والی یہ انجمن, اس کی شاخیں قرب و جوار کے تمام اطراف میں پھیل جائیں, اور ایک وہ دن آئے جب توحید کی یہ انجمن اس کا بول بالا ہو. اللہ ہمیں وہ دن دکھائے. لا الہ الا اللہ, ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ, کوئی لائق عبادت نہیں. دیر از نو وردی آف ورشپ الا اللہ ایکسپٹ اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. یعنی آپ نے کلمہ طیبہ کے ایک جز جسے آپ شہادہ کہتے ہیں, اس کے ایک جز کو سمجھنے کے لیے جسے ہم توحید کہتے ہیں ایک لفظ میں, آپ نے یہ بزم سجائی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. توحید, زیادہ وقت تو نہیں ہے کہ میں آپ کو اس ٹھنڈی کے موسم میں روک کر رکھوں اور آپ کو جاتے ہوئے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. یہ اور بات ہے کہ ہر لمحے ہر قدم بڑھنے والے, اسی طرح واپس ہونے والے, انشاءاللہ ایک ایک نقش قدم پر, ایک ایک آپ کے اس اقدام پر اللہ آپ کو ثواب ضرور عطا فرمائے گا. لیکن میں مختصراً چاہوں گا کہ رات تیزی کے ساتھ قدم بڑھا رہی ہے, یہ موضوع جو نہایت اہم ہے اس کے خد و خال کو واضح کروں. توحید اصطلاح شریعت اسلام میں مفسرین, محدثین, علماء اور اسکالرز نے اس کی تین قسمیں بتائی ہیں. نمبر ایک, توحید ذات و صفات. توحید ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا بے مثال ہے, اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں. اس توحید ذات میں اتفاق ایسا ہے کہ زمانے جاہلیت سے آج تک شرک چلا رہا ہے. توحید ذات میں بھی انسانوں نے شریک کیا لوگوں کو اور کہا ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے بھی یہ تمام ہر کارے, چاہے انہیں فرشتے کہا جاتا ہو یا کچھ اور نام دیا جاتا ہو, ان کا اس سے خاص رشتہ ہے. اس لیے کفار عرب نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کی ذات میں شرک, گویا اس کی ذات کو دوسری اور ذاتوں کے ساتھ ملا کر کے شریک ٹھہرا دیا. آگے جب معاملہ بڑھا, اہل کتاب کی آپ بات دیکھ لیجئے, قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا, انہوں نے بھی اللہ کی ذات میں شریک کیا, اس شرک کے مرتکب ہوئے جسے شرک فی الذات کہا جاتا ہے. سورہ توبہ نے آیت نمبر 30 میں اس کی منظر کشی کی ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودیوں کا نعرہ تھا عزیر اللہ کے بیٹے. وقالت النصار المسیح ابن اللہ, عیسائی اور کرسچن کا کہنا تھا عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے. اللہ کے بیٹے, نعوذ باللہ, اللہ اپنی ذات کے ساتھ اکیلا نہیں, اس کے بیوی اور بچے. کیسی بری بات ہے جو انسانوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دی ہے, اسی کو شرک فی الذات کہا گیا ہے. توحید ذات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کنبے قبیلے کے ان تمام چہار دیواریوں سے نکال کر اللہ رب العالمین کو اس کی اپنی ذات میں اکیلا اسے سمجھا جائے, بے مثال سمجھا جائے, یہ توحید ذات ہے. سورہ اخلاص نے اس کا بہت اچھا تجزیہ پیش کیا ہے, اس کا تصور انسانوں کے ذہن میں بٹھایا ہے. قل ہو اللہ احد, اے نبی پہنچا دیجئے پیغام, وہ اللہ اکیلا ہے, ون اینڈ اونلی, اکیلا ہے, تنہا ہے, یکا ہے, کوئی شریک و ساجی نہیں اس کا. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو اپنے پیٹ سے اس نے پیدا کیا اور نہ ہی کسی دوسرے کی پیٹ سے وہ پیدا ہوا، حالانکہ وہ پوری کائنات کا خالق. ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کا برابر و ہمسر تو بس کوئی نہیں. وہ خالق، ہم اور آپ اس کی مخلوق، وہ مالک، ہم اس کے مملوک اور غلام، وہ معبود اور ہم سب اس کے عابد، بندگی کرنے والے بندے اور بندیاں، کوئی اس کا ہمسر و ساجی نہیں. یہ توحید ذات کا وہ تصور ہے جو سورہ اخلاص نے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے. توحید صفات کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے جتنے نام قرآن کریم میں اپنے لیے اور جتنی صفتیں اللہ نے ثابت کی ہیں ان کو تسلیم کیا جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نام، جتنی صفتیں احادیث مبارکہ، احادیث صحیحہ کے اندر ثابت کیے ہیں اللہ کے لیے، ان کو اللہ کے لیے ویسا تسلیم کیا جائے جیسا اللہ کی ذات کے لیے لائق، زیبا اور مناسب ہے. اللہ کے تمام نام، اس کی تمام صفتیں لا محدود، ہماری محدود. اللہ کے تمام نام، اس کی تمام صفتیں انلیمیٹڈ، ہماری لیمیٹڈ. اللہ کے تمام نام، اس کی تمام صفتیں کامل و مکمل، ہم انسانوں کی ناقص اور نامکمل. توحید صفات ہے. مثال دے دوں آپ کو، وبالمثال یتضح المقال، مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے، اللہ رب العالمین کی تمام صفات، اس کے تمام ناموں کو ہم تسلیم کریں اور کسی دوسرے کے ساتھ اس کی تشبیہ نہ دیں کہ اللہ ان کے جیسا ہے، ان کے جیسا سننے والا، ان کے جیسا دیکھنے والا، ان کے جیسا ہنسنے والا، ان کے جیسا نہیں، مناسب نہیں اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کی تمام اسماء و صفات کو اس کے لیے ثابت کیا جائے، ان تمام نقائص سے پاک رکھتے ہوئے جو مخلوقات کے ساتھ وابستہ ہیں. جیسے اللہ رب العالمین سمیع ہے، سمع یسمع means to listen، سننے والا ہے، اسی سے سمیع، بصیر دیکھنے والا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں کو بھی اللہ نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. تو یہ تو اللہ اور اس کی مخلوق، یہ تو خالق اور اس کے کریشن میں ایک طرح کا تطابق و توافق، سملرٹیز پائی جاتی ہیں. پھر کیا مطلب ہے توحید صفات کا، توحید اسماء کا، کہ اللہ کی صفات وہ سب سے الگ تھلگ ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں تو دونوں ایک ساتھ ہیں. فرق سمجھ لیجئے، اللہ بھی سننے والا، ہم اور آپ بھی. ابھی موبائل کا زمانہ ہے، موبائل بجتی ہے، ہم اور آپ کان پہ لگاتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات شروع ہے. دوسرا موبائل ٹن ٹن کی گھنٹی بجتی ہے، ہم اسے بھی ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اور اگر امپورٹنٹ ہے تو بولتے ہیں کہ بھائی ذرا سا آپ رک جاؤ، دوسری بیل بج رہی ہے. کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کی میں سن ہی نہیں سکتا، آپ کی سنوں یا ان کی، اس لیے آپ ذرا سا رک جاؤ، پلیز ون منٹ ویٹ، دیر از اندر کال از ویٹنگ فار می، میں دوسرے کے ساتھ کچھ بات کرنے جا رہا ہوں. یہ ہماری سماعت ہے، یہ اس کے حدود ہیں، یہ لمیٹیشنز ہیں اس کے. تمام تر وائرلیسز کا زمانہ آنے کے باوجود کس قدر ہم مخلوقات کے صفات میں نقص ہے، عیب ہے. ایک وقت میں ایک سے زیادہ موبائل ہم ریسیو نہیں کر سکتے، ایک سے زیادہ کی سن نہیں سکتے، ایک سے زیادہ کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ مکسچر ہو جائے گا، کسی کا صحیح جواب ہم نہیں دے سکیں گے. اس لیے رکو، بعد میں بات کروں گا آپ سے ایک ہی کے ساتھ. لیکن اللہ، اللہ رب العالمین، آپ اندازہ کرو، ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، آپ کے ہر کول کی مسجد میں بھی عشاء کی نماز، وہاں بھی کتنے نمازیوں نے دعائیں کی ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں. ایک ہی وقت، ایک ہی ٹائم، ایک ہی رات کا وجز سب کی اللہ نے ایک ہی وقت میں سن لیا، ہر ایک کو اس کی حسب نیت اور اخلاص کے مطابق شاید نواز بھی دیا ہو. آپ نے بھی دعائیں کی ہوں گی اپنے سجدے میں، اپنے رکوع میں، نماز کے بعد بھی اللہ نے کسی کو نہیں روکا، میرے بندے ذرا رکو، ابھی ہر کول کی مسجد والے مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں، بعد میں آپ کے سنوں گا. کہا اللہ نے؟ نہیں. اللہ نے ایک ہی وقت میں آپ کی بھی سنی, آپ کے تمام برادران کی سنی, ہر کول کی مسجد کے تمام نمازیوں کی سنی, اور اس سے آگے بڑھو, اسی وقت میں آپ کے اس کوکن علاقے میں کتنی مساجد ہیں جس کے اندر یہ نماز ادا کی گئی ہوگی, ایک ہی وقت میں کتنے بندے اور بندیوں نے ہاتھ اٹھایا ہوگا. کہا کسی سے اللہ نے رکو, ابھی چھوٹی مسجدوں والے رکو, جامع مسجد والوں کی پہلے سن لو, نہیں, اور اس سے آگے بڑھو. اسی وقت میں آپ کے اس پورے ملک کے اندر کتنی مسجدوں میں نماز ادا ہوئی ہوگی, کتنے لوگوں نے, کتنے مسلیوں نے اللہ سے مانگا ہوگا, اور آپ کے قرب و جوار کے ممالک جو بلاد مجاورہ ہیں, آپ کے پاس پڑوس میں رہنے والے ممالک ہیں جن کا ٹائم اور آپ کا ٹائم بس 15 سے 20 منٹ کا فرق ہے, 5 سے 10 منٹ کا فرق ہے, انہوں نے بھی نمازیں ادا کی, اللہ سے مانگا, اللہ نے کسی کو نہیں روکا. اتنا ہی نہیں, آپ نے اگر حج کیا ہوگا, الحمدللہ بہت سارے ایسے چہرے ہیں جنہوں نے بلاد حرمین کی زیارت جن کو نصیب ہوئی ہوگی, آپ نے اندازہ کیا کبھی؟ ارکان حج میں ایک بڑا رکن ہے وقوف عرفہ, الحج عرفہ, عرفہ میں کھڑے ہونا ہی حج کا نام ہے. اسی لیے عرفہ اگر کسی کا چھوٹ گیا, وقوف عرفہ نہیں ہوا, حج باطل, دوسرے سال پھر سے جانا. کچھ بھی کرنے سے, کتنے ہی ہدیے قربانیاں اور دم دے دو, نہیں, حج قبول ہی نہیں ہوگا. عرفہ چھوٹا, حج باطل. اگلے سال موسم آئے گا, اللہ اگر توفیق دے پھر سے جا کے حج کر لینا. جانتے ہیں عرفہ کے میدان میں اصل عبادت کیا ہے؟ بتائیں گے کوئی؟ جی, صرف دعا. سبحان اللہ, عرفہ میں پہنچیے آپ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کیجئے, اور اس کے بعد لگ جائیے اللہ کے ساتھ صرف ذکر و اذکار میں, مناجات میں, سرگوشی میں, اور آپ دیکھیں کہ کروڑوں کا وہ مجمع, کتنے لاکھوں کا مجمع, تمام پوری اس کائنات ارضی سے جمع ہونے والے لوگ ایک ہی وقت میں عرفہ کے میدان کے اندر سب کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھے ہیں, اللہ ہمیں نواز دے, اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو دھل دے, اللہ ہم تیرے خطا وار بندے ہیں, ہمیں معاف کر دے, کہ تیرے معافی اور مغفرت کی بھیک مانگنے آیا ہوں. اللہ نے روکا کسی کو؟ ایک ہی وقت میں اللہ نے کروڑوں کی سنا, اور سب کو ان کے اپنی نیت اور منشا کے مطابق, ان کے اپنے اخلاص کے مطابق اللہ نے نوازا بھی ہوگا, کہ اللہ جانتا ہے ان کی نیتوں کو. یہ ہے اللہ کی صفت, یہ ہے اللہ کے نام جو انلیمیٹڈ اور ہمارے لیمیٹڈ, یہ ہے اللہ کے وہ نام جو لامحدود ہیں, کوئی حد و حساب نہیں ہے ہمارے محدود, یہ ہیں اللہ کی وہ صفتیں جن میں وہ کمال کو پہنچا ہوا ہے, لیکن ہم مخلوقات میں جو سماعت و بصارت ہے, یہ کیا ہے بولو؟ لمیٹڈ ہے, محدود ہے, نقص اور کمی پائی جاتی ہے, ہم عیب سے متصف ہیں, اللہ کی ذات منزہ ہے. یہ ہے توحید صفات کا مطلب, توحید ذات و صفات. اسی طرح توحید ربوبیت, ربوبیت رب سے بنی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمام افعال و اعمال میں اکیلا صاحب تصرف, اکیلا مختار کل ماننا. بندوں کے جتنے کام ہیں اللہ رب العالمین اکیلا ہے, بے مثال ہے, مختار کل ہے, وہی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. چاہے انسانوں کی پیدائش کا معاملہ ہو, ان کو مارنا اور موت دینا ہو, ان کو جلانا اور زندگی عطا کرنا ہو, ان کو بیمار کرنا یا تندرست کرنا ہو, سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبونا ہو, آسمان سے بارش کا اتارنا ہو اور بارش اتار کر کے زمینوں سے غلہ جات کو اگانا ہو, الغرض یہ تمام کام جو بندوں سے متعلق ہیں, اور آپ گناتے چلے جائیے, اللہ رب العالمین ان تمام کاموں میں اکیلا صاحب تصرف مختار کل ہے, کوئی شریک اور ساجی نہیں. جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا, کسی اور کو حاجت روا, کسی اور کو اپنی ضرورت پوری کرنے والا سمجھ لیا, توحید ربوبیت میں شرک کا مرتکب ہوا. جانتے ہیں یہ توحید ربوبیت وہ توحید ہے جسے کفار عرب بھی مانتے تھے. کہتے تھے وہ کہ اللہ ہی روزی دینے والا, اللہ ہی پیدا کرنے والا, اللہ ہی بارش برسانے والا, اللہ ہی مارنے والا, اللہ ہی جلانے والا, یہ سب کام اللہ کے ہیں. لیکن میں پوچھتا ہوں, کیا وہ توحید ربوبیت کو صرف اور صرف مان کر مسلمان ٹھہرے؟ بولو, نہیں. مطلب یہ ہے توحید کا جو کل مفہوم ہے اس کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کا نام توحید ہے, صرف ایک جز کا نہیں. اس لیے آپ پڑھ لیجئے سورہ عنکبوت سورۃ نمبر 29 کی آیت نمبر 63. اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی, اگر آپ ان کفار مکہ سے جا کر پوچھ لو کہ کون ہے جو آسمان سے بارش اتار کر مردہ زمینوں کو ہرا بھرا کر دیتا ہے, ان کا جواب ہے اللہ. سورہ لقمان سورۃ نمبر 31 کی آیت نمبر 13 پڑھیے, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی, اگر ان سے یہ جا کر پوچھ لو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کریئٹر کون ہے, ضرور وہ کہیں گے ایک اللہ. لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں ٹھہرے. بہرحال ایک مسلمان کے لیے توحید ربوبیت کا اقرار بھی ضروری. تیسری توحید, توحید الوہیت. ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں سامعین کرام, تقریر توحید کی قسمیں, توحید ذات و صفات نمبر 1, توحید ربوبیت نمبر 2, اور نمبر 3 پہ ہم نے نام لیا ہے, ذرا بتائیں گے ہمارے ساتھ؟ توحید الوہیت نمبر 3. الوہیت کیا مطلب ہے؟ الوہیت الہ سے بنی ہے یہ توحید. الہ اس کا روٹ ورڈ ہے, الیہ اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین ہی اکیلا معبود حقیقی ہے. اس لیے عبادت کی جتنی قسمیں اس نے آپ کو بتائی ہیں انسانوں, چاہے وہ تمہاری نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ حج ہو, چاہے وہ زکوٰۃ ہو, چاہے وہ نظر ہو, چاہے وہ قربانی ہو, چاہے دعا مانگنا ہو, جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں اس میں صرف اللہ رب العالمین کے لیے اکیلا کرنا, کسی کو اس کے ساتھ شریک اور ساجی نہ کرنا, یہ توحید الوہیت. تمام قسم کی عبادتوں کو صرف اور صرف اکیلے اللہ کے لیے انجام دینا, یہ توحید الوہیت. نمبر 1 بولیے پھر سے توحید ذات و صفات, نمبر 2 توحید ربوبیت, نمبر 3 توحید. توحید الوہیت وہ توحید ہے جسے برپا کرنے کے لیے انبیاء کرام کا وہ گروپ آیا اس روئے زمین پر, بطور خاص نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ یہی کہ اے کفار مکہ, تم اگر اللہ کو صرف خالق مانتے ہو, رازق مانتے ہو, لیکن عبادتیں دوسروں کی بھی کرتے ہو, لات کی کرتے ہو, حبل کی کرتے ہو, منات کی کرتے ہو, عزہ کی کرتے ہو, ان کے سامنے جھکاتے ہو, فلاں پتھر کے سامنے جا کر کے ٹیکتے ہو, تو سنو اسلام والے نہیں ہو جب تک توحید الوہیت کو نہ مانو گے. خالق جو ہے وہی تمہاری عبادت کا مستحق ہے. قرآن نے فرمایا سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 میں, وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی, آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے یہی ایک بات ہم نے ان سے کہی اور وہی بھیجی تھی کہ جاؤ کیا کہو, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کے سوا. اس لیے صرف اور صرف عبدون, ورشپ می الون, اکیلے میری عبادت کرو, اس میں کسی کو شریک اور ساجی مت ٹھہراؤ. اسی توحید کو برپا کرنے کے لیے آپ نے اپنے رشتے داروں سے, چاہے وہ بس و مباسا کی جنگ ہو یا تلوار و تفنگ کی, آپ نے مول لیا. یہی وہ توحید الوہیت ہے جسے اس روئے زمین پر برپا کرنے کے لیے آپ نے سرداران قریش کو چیلنج کیا جب وقت آیا. یہی وہ توحید الوہیت ہے جس کو برپا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ تعلیم دی کہ اے نبی آپ کہہ دو اگر تم نہیں مانتے تو لکم دینکم ولی دین, لیکن میری یہ پیشانی تمہارے ان پتھروں کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتی ہے. میں اسی اللہ کا اکیلا عابد ہوں, اسی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں, یہ توحید الوہی. اتفاق سے بعض علماء اور اسکالرز نے ایک اور توحید کی قسم بتائی ہے, ذرا سا میں اشارہ کر دوں, کیونکہ مہاراشٹر کے بعض دعوتی دوروں پر میں گیا اور میں نے دیکھا ہے خاص طور سے پربھنی, پوسد, لاتور, عثمان آباد کے یہ علاقے, ان میں یہ عقیدہ میں نے پایا بعض سوالات کے ذریعے کہ ان کے یہاں ایک اور توحید ہے, خاص طور سے نوجوانوں کے رگ و پے میں اسے بسا دیا گیا ہے اور نوجوانوں کا بہت خون کیا گیا ہے جسے بچایا جا سکتا تھا. وہ توحید ہے توحید حاکمیت. اللہ معاف فرمائے ان سکالرز کو جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا اور اس طرح سے نوجوانوں کو سڑکوں پر لے آئے, غلیل ہاتھ میں تھما دی اور کہا استف و تفنگ کا مقابلہ کرو. حالانکہ مصلحت کا تقاضا کچھ اور تھا. مکی زندگی میں آپ نے ان کا مقابلہ کسی اور انداز میں کیا ہے, مدینے میں کچھ اور انداز تھا آپ کا. اسے نہیں سمجھا ان اسکالرس نے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ ہم اپنے گزرے ہوئوں کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے, بد دعا نہیں دے سکتے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن میرے بھائیو, توحید حاکمیت کا یہ فلسفہ آپ سمجھ لو تاکہ مزید ہمارے نوجوانوں کی جانیں ضائع ہونے سے بچیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو نوجوان بھی جس وجہ سے بھی اس توحید کے راہ میں انہوں نے اپنے جانوں سے ہاتھ دھویا ہے, اللہ ان کی اس جان کو قبول فرمائے. توحید حاکمیت کا فلسفہ لوگوں نے جب پیش کیا تو کہا, اب اس روئے زمین پر بھی جہاں تم ہو پوری کائنات اللہ کی ہے, اس لیے اکیلا حاکم اللہ ہے, حاکم مطلق. اسی کے تمام رولز اور ریگولیشنز اس روئے زمین پر چلنے چاہیے, اسی کی اطاعت ہونی چاہیے, ورنہ یہ بھی شرک ہے. میں اس پر اعتراض نہیں کرتا, تصور بہت اچھا ہے. اللہ کرے وہ دن آئے کہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت مطلقہ کا نفاذ اس ہندوستان کی سرزمین پر ہو, ہماری کورٹ اور کچہریوں میں اسی اسلام کا بول بالا ہو. لیکن میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیو, اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں ایک بتایا ہے کہ یہ مقصد ہے, منزل ہے, اور بتایا ہے کہ یہ سورس اور ذریعہ ہے. ہم نے توحید حاکمیت کا فلسفہ سمجھنے میں غلطی کی, ہم نے سورس اور وسیلے کو پرپس بنا لیا, ٹارگٹ مقصد اور منزل اسے سمجھ لیا, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا. اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ سرزمین ہے, اسی کا حکم اس میں چلنا چاہیے. میں پوچھتا ہوں, بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین میں توحید کو قائم کیا تھا کی نہیں؟ بولو, کیا تھا. اور مدینے میں بدرجہ اولا قائم ہوئی تھی, لیکن وہاں بھی اے حکومت و سطوت کو چاہنے والوں, خاص طور سے نوجوانوں, توحید حاکمیت میں میں تم سے مخاطب ہوں. یقیناً حکومت و سلطنت ہمارا حق ہے, یہ کرسی ہماری منتظر ہے, لیکن اس کے لیے غلط استعمالات یہ درست نہیں ہے. اسلام نے کبھی بھی مکی زندگی میں اپنے آپ کو, اپنے صحابہ کو, اپنے ماننے والوں کو نہیں للکارا کہ اٹھو, بھلے تم مٹھی بھر ہو, اور جاؤ اونٹ کے منہ کا زیرہ بن جاؤ. کیا کہا اسلام نے؟ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر, اگر یہ ابو جہل آپ کو اور آپ کے خاندان کو ستا رہا ہے, اگر یہ سمیہ تمہاری ماں کو اے عمار یہ شہید کر رہا ہے, صبر کرو. اگر تمہیں یہ کھمبوں میں باندھ کر کے اذیتیں پہنچا رہا ہے, صبر کرو. موعدکم الجنہ, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. آپ نے للکارا, آ جاؤ عمر تم اسلام لے آئے ہو, آ جاؤ حمزہ اسلام لے آئے ہو, چلو اب حکومت و سلطنت ہمارے ہاتھوں میں آنی چاہیے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اگرچہ کہ اس روایت پر کلام کیا ہے کچھ لوگوں نے, لیکن جب عتبہ جیسا قاصد کفار قریش کی طرف سے آتا ہے اور یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہیے آپ کو, آپ ہمارے لات و منات, ہمارے عزا اور حبل کو برا بھلا کیوں کہتے ہو, منشا اور مرضی کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. اگر آپ کو مال و دولت چاہیے ہم جمع کر دیں گے, اگر آپ کو حکومت و کرسی چاہیے تو حاضر ہے, آپ ہمارے حاکم بن جاؤ. اگر آپ کے ذہن و دماغ میں خلل ہے, کسی نے ٹونا ٹوٹکا اور جادو کر دیا ہے, تو بتاؤ تو صحیح, ہم سب مل کر تمہارا علاج کرا دیں گے. منشا اور مرضی کیا ہے تمہاری, ذرا اظہار خیال تو کرو. لیکن نبی جواب دیتے ہیں, عتبہ کیا کہہ رہے ہو, کسے کہہ رہے ہو؟ وہ جس کا مشن توحید کو برپا کرنا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے, اسے تم یہ کہنے آئے ہو کرسیاں لے لو, مال و دولت لے لو, علاج اپنا کرا لو, میں صحیح سالم ہوں, اور سنو میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو, میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دو, مگر میں دین حق سے باز ہرگز آ نہیں سکتا. یہ وہ جھوٹے ہیں, میں جھوٹوں کو سجدہ کر نہیں سکتا. جاؤ میرا پیغام پہنچا دو جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے. حکومت کو ٹھکرایا, ہم ہیں اپنے نوجوانوں کا خون اسی کرسی کے لیے کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں, ان کو توحید حاکمیت کا فلسفہ اس زندگی میں دے رہے ہیں جہاں پر صبر و ضبط کا مطالبہ ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, بتاؤ کیا نبی نے مکی زندگی میں نعوذ باللہ توحید کو نافذ اور برپا کیا تھا کی نہیں؟ جی بولو, برپا کیا تھا. آپ کی 13 سالہ زندگی مکی نعوذ باللہ ہمارے اور آپ کے توحید حاکمیت کے فلسفے پر ایسا نظر آتی ہے کہ وہ رائے گاہ برباد چلی گئی. آپ کو حکومت و کرسی نہیں مل سکی. میرے بھائیو, حکومت و کرسی لینے کے لیے آپ آئے نہیں تھے. قرآن کی کوئی آیت, حدیث رسول کا ایک جملہ کہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود کہا ہو کہ میں تمہارا بادشاہ, میں تمہارا حاکم و سردار بننے کے لیے آیا ہوں. دکھا دو مجھے کیا کرنے کے لیے آپ آئے تھے. آپ اس مقصد زندگی کو برپا کرنے کے لیے آئے تھے جسے قرآن نے کہا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ واحد کی عبادت ہو. یہی آپ نے مکے میں بھی برتا, یہی آپ نے بلال کو سکھایا, یہی آپ نے صہیب رومی کو بتایا, یہی آپ نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر کو سکھلایا, یہی آپ نے خود انجام دیا اور کہا لکم دینکم ولی دین, تمہیں نہیں ماننا ہے مت مانو لیکن چلے جاؤ, ہم تمہارے ان معبودان باطلہ کے سامنے اپنا جبین خم نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے وہاں بھی توحید برپا کیا. جی, حکومت, سلطنت, بادشاہت اسے لینے کے لیے آپ نہیں آئے تھے. اگر وہ دن آئے جیسا مدینے میں اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا فرمائے تھے, اہلن و سہلن, آپ اسے قبول فرما لیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورسز ہیں. ہماری منزل اور مقصد اللہ کی عبادت, اللہ کی توحید الوہیت کا قائم کرنا ہے. اگر ہمیں حکومت و سلطنت ملتی ہے, خوش آمدید, ہمیں قبول کرنا ہے تاکہ اللہ کی شریعت کا نفاذ کلی طور سے اس روئے زمین پر ہو. لیکن اگر یہ سورس یعنی حکومت, یہ ذریعہ, یہ وسیلہ ہم کو نہیں بھی ملا, تو بھی ہم اللہ کی توحید کو برپا ویسے کر سکتے ہیں جیسے مکے میں اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے کیا تھا. بولو, کر سکتے کی نہیں؟ بولو, کر سکتے. اللہ قبول کرے گا, اللہ نوازے گا ہماری نیتوں کے مطابق ہم کو. توحید حاکمیت کے فلسفے نے بہت نوجوانوں کا خون کیا. نوجوانوں, اسے سمجھو, حکومت و سلطنت سورس ہے. آپ اسے پرپس کے بالمقابل کھڑا مت کرو, آپ اسے اپنے ٹارگٹ کے سامنے مت لے کر آؤ. لیکن آج تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کی منزل بڑی دور لیکن سورس اور وسیلے بہت قریب, ان سے ہو گئے ہو آپ. آپ نے سورس اور وسیلوں کو اپنی منزل مقصود بنا لیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب ہوا جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ توفیق دے کہ ہم حکمت و مصلحت کے ساتھ, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی مکے میں گزاری ہے, اگر حالات کا تقاضا ہو کہ اسی صبر و ضبط کے ساتھ ہم یہاں رہتے ہوئے اس دعوت دین کو آگے بڑھائیں, تاکہ ایک دن کوئی جعفر طیار پیدا ہو, تاکہ ایک دن کوئی بلال حبشی پیدا ہو, تاکہ ایک دن کوئی ابو بکر سیار غار پیدا ہو, تاکہ ایک دن کوئی عمر بن خطاب نکل کر کے آئے, تاکہ وہ دن آئے کہ حمزہ جیسا سید الشہدا پیدا ہو. ہمیں انتظار کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ آپ کی ہندوستانی زندگی یہ مکی زندگی ہے, لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ حالات جب اپنا رخ بدل رہے ہوں, علماء سے رابطہ کرو, قائدین اسلام سے ملو, کون سا اسٹیپ لیا جائے, کون سا اقدام کیا جائے, اسلام کی گائیڈنس کیا ہے, علماء کرام آپ کو رہبری کریں گے, اور انشاءاللہ ہمارا خون یوں ہی ضائع ہونے سے بچے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بطور خاص ہمارے نوجوانوں کو توحید حاکمیت کے فلسفے کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کی مذرتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جی, توحید کی قسمیں بتا دیجئے, میں سمجھوں گا آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا. نمبر 1, توحید ذات و صفات. نمبر 2, توحید ربوبیت. نمبر 3, توحید الوہیت. اور ایک چوتھی بھی میں نے بتائی ہے, اگرچہ کہ علماء اور مفسرین نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے, الا البعض, الا القلیل, ایکسپٹ فیو. کیا ہے وہ؟ توحید حاکمیت. اس کے خطرات, مضرات اور نقصانات سے آپ آگاہ رہیے. جی, معنی اور مفہوم سمجھ لیا آپ نے, تقاضے کیا ہیں. اگر توحید آپ نے سمجھ لیا ہے, کیا کرنا ہے آپ کو؟ بس اگر مختصر جملوں میں میں اس رات کے تاریکی میں جہاں آپ نے اجالا کر رکھا ہے میں کہنا چاہوں تو شاید مختصر جملوں میں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ توحید اپنا لینے کے بعد ارکان اسلام جو کچھ ہیں اسے مان لیجئے. اب اذان ہو رہی ہے, مؤذن بانگ لگا رہا ہے, بلا تاخیر مسجد میں پہنچ جائیے. توحید کا تقاضا ہے. آپ صاحب نصاب ہو چکے ہیں, साल पूरा हो चुका है, अपने तमाम प्रॉपर्टी का हिसाब करके 2.5% निकाल दीजिए। आप साहेब निसाब हैं, आप मालदार हैं, आप साहेब हैसियत हैं, हज आपके ऊपर फर्ज हो चुका है, आप ताखिर बिल्कुल ना करें और उलमा से मशवरा करके उसके अरकान और तमाम वाजिबात और फराइज हज को सीख करके आप चले जाइए। इसी तरह से रमजान का महीना आए तो आप डिले मत कीजिए, तजारत बिजनेस है, फला है, ये है, वो है, नहीं, आप रमजान की बरकतों से मुस्तफीज हो, तौहीद का तकाजा है। अलगर्ज़ अरकान इस्लाम जो कुछ शहादत तौहीद के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर नाफिज किए हैं, हम उस पर अमल पैरा हो, तौहीद का तकाजा है। एक तरफ तकाजा है करो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, जकात दो, हज करो, और दूसरी तरफ इसी तौहीद का तकाजा यह है कि वो तमाम काम जो उस खाने में है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है मत घुसो, उसे क्या करो, बचो। शराब ना बनाओ और ना पियो और ना पिलाओ, सूद ना लो और ना दो, रिश्वत ना खुद लेने के आदि बनो ना देने की आदत डालो, जुआबाजी ये हराम है इसके करीब तक मत जाओ, जिनाकारी, फहाशी, बदकारी, ये तमाम बड़े बड़े गुनाह हैं, इनसे बचो। और भी दूसरे वो मामलात का जो बाब है जहां कहीं आप तजारत बिजनेस करते हुए नजर आते हो, झूठ से बचो, दगा वो फरेब देने से बचो। आप शादियां अपने बेटे बेटियों की रचाते हो, देखो जिया और बर्बादी से अपने आप को बचाओ, सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मैं नहीं जानता लेकिन मैंने बाद शादियां देखी हैं, बसा औकात कोकन इलाके के रहने वाले उन बाशिंदों की शादियों में जाकर के निकाह खाने का भी मौका मिला है, लेकिन मेरे भाइयों देखने के बाद आंखें चकाचौंध रह गई हैं, काश दिल से ये आह निकली है, ये प्रॉपर्टी जिसे इस बड़े हॉल को बुक करने के लिए सर्व किया गया है, ये पूरा मैदान जिसके लिए सजाया गया है, रंगो रोगन किया गया है, जहां पर इख्तलात मर्दो जन भी है, काश ये प्रॉपर्टी आधी भी बचा ली गई होती और इन जैसे साहेब सर्वत लोगों ने अगर अपना आधा आधा इसी का बचा लिया होता जो इस मैदान की बुकिंग, इस हॉल की बुकिंग और इसके रंगो रोगन और इसके तमाम डेकोरेशन पर खर्च हुआ है, तो बस कोई वनी हो या हरकोल वहां पर मस्जिदों के बनने में देर नहीं लगेगी। आपको चंदे के लिए हर एक के दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं होगी, बस बचा लो अपने इस खर्च का आधा हिस्सा और देख लो इसी मौसम शादी के अंदर अगर आप में से 10 से लेकर 20 ने बचा लिया वो खर्च जो आज हो रहा है, शादी का खर्च वो जिसका मुतालबा इस्लाम ने नहीं किया है, जो ना तो महर है, जो ना तो वलीमा है, उसमें से अपना आधा बचा लो और देखो तुम्हारी मस्जिद तैयार। रहम आता है उन मस्जिदों को देखकर जो बोसीदा हालत में मौजूद है। काश हमारे साहेब सर्वत लोग, काश हमारे साहेब हैसियत, साहेब जायदाद लोग इस बारे में सोचते कि हम जरा इसमें बचाते तो अल्लाह के घर की तामीर हो जाती, कोई मस्जिद और कोई मदरसा और स्कूल अच्छा सा बन जाता, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, यह सब तौहीद का तकाजा है, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये बतौर एग्जाम्पल मैं इस रात की तेज रफ्तारी के साथ मैं चल रहा हूं। तकाजे के साथ साथ अगर तौहीद आपने समझ लिया है, उसके तकाजों पर अमल करना आप सीख गए हैं, तो इसका फायदा भी आपको नजर आएगा, सिर्फ आपको नहीं, आपके समाज को, आपके घर को, आपकी सोसाइटी को, आपकी बस्ती को, आपके इलाके को, आपके मुल्क को, इस दुनिया को तौहीद का फायदा। तौहीद अगर है, खशियत इलाही पैदा होना जरूरी है, तकवा का आना जरूरी है, इंसान के अंदर परहेजगारी और दीनदारी का आना लाजमी है, इसलिए कि जिस इंसान ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि हमारा माबूद हकीकी अकेला है, जो हमारा खालिक है, मालिक है, राजिक है, रोजी रसा है, नफा नुकसान का मालिक है, अगर वो किसी को देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता और अगर वो किसी से रोक ले तो कोई दे नहीं सकता, तो बस तकवा आ जाएगा। तकवा क्या है कि इंसान भलाइयों की तरफ बढ़ने اور برائیوں سے بچنے کے لیے تیار ہو جائے. اسی صفت کا نام تقویٰ ہے. وہ صفت جو انسان کو تقاضا کر رہی ہو, اے انسان یہ بھلائی کا کام ہے کر, اور جو برائی کے سامنے ڈیوائیڈر بن کر کھڑی ہو جا رہی ہو, اے انسان یہ برا راستہ ہے, رک رک رک, اسی کا نام تقویٰ ہے. اگر یہ تقویٰ, اگر توحید ہے تو تقویٰ آئے گا. ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں. یہ واقعہ وفیات العیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302 پر ہے. زمانے فاروقی کا بہت دلچسپ واقعہ ہے. مختصر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حسب معمول راتوں میں رعایا کی خبر گیری کے لیے ایک رات گشت کے لیے نکلے, کہ وہ نکلا کرتے تھے. ایک رات نکلے, گلی کوچے سے گزر رہے تھے, کہیں کوئی ہمارے عوام میں سے مفلوک الحال, تنگ دست, غریب, فقر و فاقہ کرتے ہوئے تو نہیں ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے, عمر تو خراٹے کی نیند لے رہا تھا اور تیری رعایا میں بہت سارے لوگ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے, بلک بلک کر بچے رو رہے تھے اور تو نیند لے رہا تھا. عمر بن خطاب کا معمول بن چکا تھا کہ آپ سیر کریں گے, جائیں گے اور اس طرح سے پتہ لگائیں گے عوام کا کیا حال ہے, اور اس طرح سے بہت ساری فحاشیاں برائیاں اس سے بھی لوگ بچیں گے. ایک رات جاتے ہوئے ایک گھر سے آواز آئی, صبح کا وقت ہے, تیسرا پہر ہے, ایک ماں اٹھتی ہے بڑھیا اور وہ اپنی جوان بیٹی کو آواز دیتی ہے. کیا کہتی ہے, بیٹی اٹھو, وقت ہو گیا ہے, وقت ہو گیا ہے, یہ میں نے اونٹنیوں کا دودھ نکال لیا ہے جیسا تیسا, لیکن آج دودھ بہت کم ہے, ہمارے کسٹمرز اتنے سارے ہیں سب کو آج ہم سپلائی نہیں کر سکتے, کم ہے دودھ, اٹھو بیٹی اٹھو, اٹھو جاؤ اس دودھ میں پانی ملا دو, پانی ملا دو. زمانہ الٹا ہو گیا ہے. آج کل کے ہمارے تبیلوں میں کیا ہوتا ہے, یہ بکٹ ہیں پانی سے بھرے ہوئے, کیا کرو اس میں تھوڑا سا دودھ ملا دو, جی فلیور لے آؤ مکس کر دو, جی فلیور مکس کیا جاتا ہے. ابھی اخبارات ان خبروں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ہے ایسا میرے بھائیو, پانی ہے تھوڑا سا دودھ ملا دو. بہرحال اس وقت ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا, بیٹی اٹھو دودھ کم ہوا ہے اونٹنیوں سے, اٹھو پانی ملا دو تاکہ تمام کسٹمرز کو مل جائے, کوئی واپس نہ جائے. بیٹی کہتی, امی جان آپ کو نہیں پتا, امیر المومنین عمر بن خطاب کا حکم ہے بیچے جانے والے دودھ میں پانی کیا کرو, مت ملاؤ, کھانا ہے تو ٹھیک ہے ملا لو کوئی بات نہیں, بیچنا ہے دودھ تو دھوکا مت دو کسٹمر کو, مت ملا, امیر المومنین کا حکم ہے. سبحان اللہ, وہ تقوی شعار بیٹی, وہ موحدہ بیٹی جواب دیتی ہے ماں کو, جس کو اللہ رب العالمین کی توحید جس کے دل میں گھر کر چکی تھی, تقوی جس میں آ چکا تھا, امیر المومنین کا حکم ہے, ایسا نہیں کر سکتی میں. ارے بیٹی, ارے باولی, کیا بک رہی ہے تو, اس رات کے اندھیارے میں تیسرے پہر کے اندر جب ہر طرف سناٹا ہے, سب لوگ سو رہے ہیں, کون آ رہا ہے تجھے دیکھنے کی, تو کیا کر رہی ہے, اٹھ پانی ملا دے, اٹھ. دوبارہ اصرار ہے, کس کا, ماں کا اصرار ہے, بیٹی ملا دے, اٹھ, کون دیکھ رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے. جانتے ہیں بیٹی کیا جواب دے رہی, اتفاق سے عمر بن خطاب کان لگا کر کے سن رہے ہیں. کسی حاکم وقت اس کے لیے جائز ہے, عام طور سے لوگوں کی دیواروں سے کان لگا کر سر وہاں جا کر کے ان کے پیچھے پڑنا, ان کے عیوب کو تلاش کرنا, ان کے گھر کے اندرونی حالات کا جائزہ کسی عام انسان کے لیے جائز نہیں, الا یہ کہ وہ حاکم وقت ہو یا خلیفہ وقت نے کسی کو حکم دیا ہو کہ جاؤ حالات کا جائزہ لو, اس کے لیے صرف جائز. حاکم وقت خود سن رہے ہیں. بیٹی پھر سے جواب دیتی, لیکن بیٹی کو پتا نہیں. بیٹی کہتے, امی علم یارانا عمر فرب عمر یارانا, ٹھیک ہے امیر المومنین یہاں نہیں ہے, رات کا وقت ہے, تنہائی ہے, تاریکی ہے, اندھیرا ہے, لیکن عمر کا رب بھی کہیں سو گیا ہے, امی ذرا بتاؤ تو صحیح, عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے, کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب جمع کرے گا اور وہ کہے گا, ایک طرف تو نے امیر المومنین کے حکم کی نافرمانی کی, دوسری طرف اپنے ماں کی بات مان کر تو نے اللہ کی میری نافرمانی کی, اللہ کہے گا تو میں کیا جواب دوں گی, امی جان, امی جان میری جرات نہیں ہے, میں پانی نہیں ملا سکتی, نہیں ملا سکتی. یہ پرہیزگاری, یہ واقعہ میں نے اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ خواتین بھی یہاں پر ہیں, یہ دینداری, یہ تقویٰ, یہ خشیت الہی اس خاتون اسلام میں. میرے بھائیو, اگر میں آپ سے پوچھوں کہاں سے آیا, کیسے پیدا ہوئی یہ دینداری, یہ تقویٰ شعاری, جواب کیا ہوگا بولو, توحید اللہ کے بلبوتے,
موحدہ تھی وہ, اسی توحید پر اقرار کرنے کے بعد یہ تقویٰ اس کے دل میں آیا ہے.
اگر ہم میں بھی یہ تقویٰ ہے تو اللہ رب العالمین اس میں روز افزوں ترقی عطا فرمائے, اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں جائزہ لینا چاہیے, غریبان میں جھانکنا چاہیے, ہم کہاں پر ہیں, کتنی دینداری ہے. اگر نہیں ہے تو ہماری توحید میں کہیں نہ کہیں خلل ہے. تقویٰ, یہ توحید کا تقاضا بہت اہم ہے, جو اس تقاضے پر عمل کرنے کے بعد ثمر کی شکل میں, فائدے کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. اسی طرح اگر توحید ہم میں ہے تو ہم میں عاجزی اور انکساری آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان غرور اور متکبر بن کر, کہ اس کو اللہ نے صاحب جائیداد بنایا, پراپرٹی ہے, باغات ہیں, کھیت ہے, کھلیان ہے, بنگلوز ہیں, کاریں ہیں, نوکر ہیں, چاکر ہیں, اور بس وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. ہے اس کا نام عبداللہ, ہے اس کا نام محمد, ہے اس کا نام ابو بکر, ہے اس کا نام عمر, ہے اس کا نام عثمان, ہے اس کا نام علی, لیکن بس غرور و تکبر سے سر اٹھا کر چلتا, کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. کیوں؟ اس لیے کہ توحید پختہ نہیں ہے.
توحید پختہ ہوتی
ایسا نہیں کرتا. اس لیے کہ توحید یہ بتاتی ہے انسان, سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 139, فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, ہر قسم کی عزت و شوکت کا مالک تنہا اللہ ہے. یہ صرف اسی کے لیے ذبح ہے, کسی اور کے لیے نہیں. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 37 کہتی ہے, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اکیلے اسی اللہ رب العالمین کے لیے ساری بڑائی اور کبریائی ہے, آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. جس توحید کا درس یہ ہو, اسے پڑھنے کے بعد کوئی موحد سر اٹھا کر چلے, سینہ تان کر چلے, لوگوں کو خاطر میں نہ لائے, اپنے مزدوروں, نوکروں, چاکروں کو ستائے, ان کی سیلری وقت پر نہ دے, ان کو ستاتا پھرے, ایسا ہو نہیں سکتا. اگر ایسا ہے تو توحید میں خلل ہے. عاجز اور ان کی ساری آنی چاہیے. اسی طرح توحید کے تقاضے پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم میں جرأت و شجاعت پیدا ہوگی, بہادرانہ صفات ہم میں آئیں گی. اس لیے کہ توحید یہ درس دیتا ہے, اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو اسی اللہ کو اکیلا نفع پہنچانے والا اور اسی اللہ کو اکیلا نقصان پہنچانے والا سمجھو. اور اگر تمہارا یہ عقیدہ بن گیا توحید پر کا اقرار کرنے کے بعد, تو سن لو, پھر تمہیں کسی باطل کے سامنے کھڑے ہونے, بات کرنے, آنکھوں میں آنکھیں ملانے سے گھبرانا نہیں چاہیے. موحد ہو تم, حق بات کرنے سے ڈرنا کیوں ایسا؟ جی, یہ شجاعت و بہادری توحید کا تقاضا ہے. صحابہ کرام میں اس کی مثالیں موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جس نے توحید کا درس دیا ہے اس نے یہ بات بتائی ہے, سورہ فاتحہ سورت نمبر 35 کی آیت نمبر 13 میں, کیا؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِتْمِيرِ, اے انسانوں, اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ہو غیر اللہ کو, یہ تو کھجور کی گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے نا, اس کی بھی طاقت نہیں, اس کے بھی مالک نہیں ہے.
اگر کھجور کی گٹھلی پر باریک پڑا ہوا پردہ اس کی طاقت ان میں مالک ہے, اس کے مالک نہیں, اس کی طاقت ان میں نہیں ہے, تو تمہارا بال بیکا کر سکتے
نہیں. اگر تم حق پر ہو, دلیل کے ساتھ ہو, برہان کے ساتھ ہو, میرے دوستو, ہمیشہ اہل حق کے ساتھ اہل باطل کی سازشیں رہی ہیں, لیکن اہل حق نے ہمیشہ ثبات قدمی کا ثبوت دیا ہے. اللہ ہم سب کو اس توحید کی مجلس میں اس درس کو لے کر ہمیں اپنی زندگیوں میں ثبات اور استقامت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اہل باطل کی طرف سے ہونے والے الغار, اہل شرک, اہل بدعت کی طرف سے ہونے والی چلنے والی آندھیاں, ان کے سامنے ہم ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہو جائیں, سراپا جواب بن جائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر توحید ہے, اس کے تقاضے پر عمل ہے, شجاعت و بہادری آنی چاہیے. ایک بہادر صحابی کا واقعہ بتا دوں, زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, البدایہ و نہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 445, باب و غزوۃ الرجی. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں. آپ اس زمانے میں, آپ جانتے ہیں, کمیونیکیشن سسٹمز نہیں تھے, یہ مواصلات کا زمانہ نہیں تھا. آج ہمارے پاس موبائل ہے, نعمت ہے اللہ کی, وائرلیس ہے, لینڈ لائن نمبرس ہیں, انٹرنیٹ ہے, تمام چیزیں فراوانی ہیں. اس زمانے میں یہ چیزیں دستیاب نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن دسنہ کے ساتھ 9 صحابہ کو بھیجا, جاؤ, تم گھوڑ سوار ہو, جاؤ ذرا دیکھ کر کے آؤ مدینے کے آس پاس میں کہیں سے کوئی حملہ وغیرہ تو نہیں ہونے والا. نکلے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ساتھ میں خبیب بن عدی بھی ہیں, دوسرے اور 8 صحابہ بھی ہیں. نکلے, جاتے ہوئے راستے میں ایک قبیلہ آباد تھا قبیلے بنو لحیان جو ابھی تک اسلام کے دائرے میں نہیں آیا تھا. کچھ دور گئے اور جاتے ہوئے اس قافلے نے دیکھا جو رہزنی کرتے تھے, چلتے ہوئے قافلے پر حملہ بول کر لوٹ لیتے تھے, ان کے انسانوں کو غلام, عورتوں کو بادیاں, ان کے سامان کو اپنا سامان سمجھ لیا کرتے تھے, چور اور اچکے تھے اس زمانے کے رہزن. بنو لحیان نے حملہ کر دیا. بہرحال زید بن دسنہ کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا لیکن آٹھ ساتھی جو ان کے تھے جان سے انہوں نے ہاتھ دھو لیا, شہید ہو گئے. مقابلہ کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. خبیب بن عدی کو گرفتار کر لیا گیا. زید بن دسنہ جو سپہ سالار قافلہ تھے ان کو بھی پکڑ لیا گیا, بنا لیا غلام ان کو قبیلے بنو لحیان نے, اور کہا اچھا وقت ہے, ہم چل کر کے ان کی خرید و فروخت کریں گے, بیچ دیں گے مکے کے بازار میں, اگر بیچیں گے اچھا منافع ملے گا. لے کر کے گئے, خبیب بن عدی کو بیچا, ایک قبیلے نے خرید لیا, اور زید بن دسنہ کو بیچا تو صفوان بن امیہ کے قبیلے نے خرید لیا. صفوان بن امیہ نے, اور کہا ہم اس لیے خرید رہے ہیں کیونکہ زید بن دسنہ یہ محمد کے ساتھیوں میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے جنگ بدر میں شریک ہو کر اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے آجاؤں اور پرکھوں کا خون بہایا ہے, ہم اسے خرید کر قتل کریں گے, آجاؤں پرکھوں کا بدلہ لیں گے. خریدا, حرم کے صحن میں کھمبے سے باندھ دیا. اس وقت کی میڈیا نے اعلان کیا, اشتہار بازی کی جو بھی اس وقت کی میڈیا تھی, فلاں فلاں دن زید بن دسنہ کو سر مقتل لے جایا جائے گا, قتل ہوگا, آ جاؤ سب لوگ اس دن جمع ہو کر فلاں ٹائم. جمع ہوئے لوگ, ابھی تک یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ وارضہ ابھی تک وہ مسلمان نہیں تھے. ابو سفیان جو سردار تھے اس وقت ان کو بھی بلایا صفوان بن امیہ نے, چلو آؤ آج زید بن دسنہ کا کام تمام کرنا ہے. سارے لوگ اکٹھے ہوئے, ابو سفیان بھی آئے, کھول کر کے ان کی ہتھکڑیوں کو زید بن دسنہ کو لے جایا گیا, چلو مقتل میں جہاں تمہیں قتل ہونا ہے. لے جایا گیا, کھڑا کر دیا گیا سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا کفار کا سمندر. ابو سفیان قتل ہونے سے پہلے آگے بڑھتے ہیں اور کان میں جا کر کہتے ہیں, اے زید انشدک باللہ, یا زید اللہ کا حوالہ دے کر پوچھتا ہوں, زید ذرا بتانا سچ سچ, کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ آج جس شخصیت اور پرسنالٹی کی وجہ سے, جس کے مشن کو لے کر تم اٹھے ہو, جس کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت اور بلا آئی ہے, نہیں چاہتے؟ دل سے بتانا, دل کی جو بات ہے ہمارے سامنے رکھنا, اللہ کا حوالہ دیتا ہوں. وہ سفیان اللہ کو مانتے تھے اس وقت بھی لیکن الوہیت کو نہیں, دوسروں کو بھی پوچھتے تھے, مشرک تھے. کہا اللہ کا حوالہ دے کر پوچھتا ہوں, بتانا سچ سچ, کیا نہیں چاہتے ہو کہ اس محمد بن عبداللہ کو لا کر کے یہاں کھڑا کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہیں یہاں سے اٹھا کر کے تمہارے بیوی بچوں میں بخیر و عافیت بھیج دیا جائے؟ کتنا اچھا ہوتا, آج تو ایسی ہی کچھ بات ہوگی تمہارے دل میں. زید بن دسنہ جو نہتا بے ہتھیار, کوئی ویپن نہیں, اگر کوئی ویپن تھا, کوئی اسلحہ تھا تو جانتے ہیں توحید کا اسلحہ, تقوی کا اسلحہ. وہ شجاع و بہادر, اس نے جواب دیا, ابو سفیان کیا پوچھ رہے ہو, کس سے پوچھ رہے ہو, آخر کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں اس محمد بن عبداللہ پر ایمان لا چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اسی کے مشن کو لے کر چلا ہوں. اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس محمد کو لایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, میری جگہ پر یہاں کھڑا کر کے اس کے پیروں میں کانٹا تک چبھایا جائے. میں بھلا یہ کب پسند کروں گا ابو سفیان کہ اس میرے نبی کو, اس میرے رہبر و ہادی کو, اس ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے میری جگہ پر کھڑا کیا جائے, اس کا سر قلم کیا جائے, اسے تکلیف پہنچائی جائے اور مجھے میرے بچوں میں واپس بھیج دیا جائے, میں یہ کب چاہوں گا جبکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے قدموں میں کانٹا تک چبھے. مجھے بتاؤ ہر کول والو, ونی ماسلہ اور آس پاس سے آئے ہوئے سامعین, خواتین, ماں اور بہنوں, کون سا وہ اسلحہ تھا جو زید بن دسنہ کے پاس تھا؟ تمام تر کفار اور مجمع کفار کے بیچ میں ہوتے ہوئے اس نے اس بہادرانہ انداز میں جو جواب دیا ہے اس صحابی رسول نے, آخر وجہ کیا تھی؟ صاف ہے, یہ شجاعت و بہادری کہاں سے آئی, یہ بریوری کہاں سے آئی, اس قدر جرت مندانہ جواب ابو سفیان جیسے سردار سرداری عرب کو کیوں دیا, کہاں سے دیا, بتاؤ گے صحیح؟ صرف توحید تھی. آج میری ایک جان تم لے لو گے, لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میں گیا تو میں کامیاب ہو گیا. آؤ لے لو, حاضر ہے.
اس مشن کو لے کر چلا ہوں
جس کا نام صداقت ہے, سچائی ہے, جس کا نام توحید ہے. میں اس سے پھر نہیں سکتا. جی یہ شجاعت و بہادری ہم میں کب آئے گی؟ جب ہماری توحید پکی ہوگی. اللہ ہم سب کو سچا پکا موحد بنائے. اسی طرح ایک اور بات آپ کو بتلا دوں, توحید اگر اس کے تقاضوں پر ہم عمل کرنے لگیں, اچھائیوں پر عمل, برائیوں سے دوری, یہ توحید کا تقاضا ہے, تو ہم میں ایک اور صفت پیدا ہوگی, بڑی مضبوط, توکل علی اللہ, ٹرسٹ اپان اللہ, اللہ پر مکمل بھروسہ. کیا مطلب؟ قرآن نے کہا ہے سورہ زمر سورۃ نمبر 39 کی آیت نمبر 53 میں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی بتا دو, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے, مت مایوس ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس. اس لیے ایک مومن جو موحد ہوتا ہے گناہ سرزد ہو جانے کے باوجود مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. حالات جیسے بھی کچھ آ جائیں وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہو تب بھی شکر ادا کرتا ہے. اگر کبھی بدحالی کا شکار ہو جائے, فقر و فاقہ کے حالات بھی اس کے گھر میں آ جائیں, تب بھی وہ صابر و شاکر رہ کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کبھی مایوس ہو کر کے خودکشی کی نہیں سوچتا, وہ کبھی مایوس ہو کر کے کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتا, کہ اس کا بھروسہ تو اللہ پر ہے کہ جس اللہ نے مجھے خوشحالی عطا کی تھی, جس اللہ نے مجھے اس گاؤں کا پردھان چنا تھا, جس اللہ نے مجھے اس علاقے کا میئر بنایا تھا, جس اللہ نے مجھے ایم ایل اے اور ایم پی بنایا تھا, جس اللہ رب العالمین نے مجھے فلاں اور فلاں مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. آج اگر ہمارے سامنے یہ برے حالات ہیں, ہمیں لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے, آج ہماری کرسی چھین لی گئی ہے, آج ہم لوگوں میں ذلیل و خوار ہو کر کے گھوم اور پھر رہے ہیں, ہماری بدعملیوں کا صلہ ہے. ہمیں اللہ سے رجوع ہونا چاہیے. مایوسی کا شکار مومن کا عقیدہ ہے. مومن کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتا, کہ اللہ کے قرآن نے اعلان کیا ہے, میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے مایوس مت ہو. آؤ, آج کیا ہوتا ہے, ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں کالجوں میں نا, نوجوانوں ہم نے بھی کالج لائف بتائی ہے, ہمارے ساتھیوں نے بھی, اور انہی دوران کالج یونیورسٹی کے کیمپس میں ایسے واقعات بھی دیکھیں. کیا ہوتا ہے, ہم نے پاس کر لیا ہے میٹرک اور ابھی ہم گریجویشن کے لیے جا رہے ہیں, گریجویشن کا ریزلٹ اچھا نہیں آیا. مجھے تو کرنا تھا نا ایم بی اے, بی بی اے, بی ایم ایس, ایم بی بی ایس, ہماری یہ ڈگریاں کیسے ملیں گی, خواب ہو کر رہ گئیں. چلو
چلو, اگر ریزلٹ اچھا نہیں آیا
چلو خودکشی کر لو. چلو ہماری پسند کی ہے فلاں خاتون, ابو جان اگر میری شادی نہ ہوئی خودکشی کر لوں گا, جان سے ہاتھ دھو لوں گا, ہماری پسند کی شادی ہونی چاہیے. ہمارے نوجوانوں کا حال ہے, ہوتا ہے کہ نہیں بولو؟ اور آج کل کی یہ لائف کو ایڈوکیشن نے ہمیں جو ماحول دے دیا ہے, ہمارے گھر کے نوجوانوں کا جو برا حال ہے, کہ آج اگر ڈھونڈنے نکلو میرے بھائیو, اللہ کی قسم آپ کو ایک اچھی خاتون, ایک اچھی دیندار بیٹی شاید کسی گھر میں مل جائے, لیکن ایک اچھا دیندار نوجوان, جہاں پر یہ کو ایڈوکیشن کی یہ بلا ہے, یہ لعنتیں برس رہی ہیں, آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈنے کے باوجود ایک دیندار نوجوان صاحب شعار اسلام نہیں ملے گا. ہے حال, غور کرو ذرا اس پر. ہائر ایڈوکیشن ہمارے یہاں ہے, لیکن ہمارے ہاتھ سے ہمارے نوجوان کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں, سوچو اس پر. توحید راسخ نہیں ہے, یہ مایوسی کیوں؟ اس لیے کہ توحید راسخ نہیں ہے. میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا, ریزلٹ اچھا نہیں آیا اس کا نتیجہ یہ ہوگا, میری شادی نہیں ہوئی وہاں پر ایسا اور ویسا کر لوں گا. ماں باپ بےچارے ڈرے اور سہمے زندگی گزار رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ جی پوچھ رہے ہیں علماء کرام سے فتویٰ کیا ہو, ایسا ہو گیا ہے. اللہ وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے سوچنے اور ان کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آئیے میں آخری بات کہتے ہوئے واقعہ آپ کو سنا دوں. صحابہ کرام جن کے دلوں میں توحید موجزن تھی, جو اچھے پکے موحد تھے, کیسے کیسے حالات نہیں آئے، لیکن انہوں نے مثال بن کر دکھا دیا، دنیا والوں اگر تم میں توحید ہے، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، دیکھو مثال ہماری تمہارے سامنے، ایسا کرو جیسے ہم نے کیا ہے. آپ جانتے ہیں سورہ توبہ میں بھی اس واقعے کا تذکرہ ہے، سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 118 میں. تین صحابہ کرام ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا ہے. اللہ کے رسول نے اعلان کیا، چلو نکلو، جمع کر لو خرد و نوش کے سامان، اپنے اوزار، اپنی سواریاں، چلو. لوگ جمع ہوئے، نکل پڑے. تین صحابہ کرام تھے، ان کے بڑے کھیت اور کھلیان، بڑے باغیچے، اور بس کھجور کی فصلیں پک کر تیار ہونے والی تھیں. انہوں نے سوچا، ہمارے پاس اس زمانے کی بڑی مرسیڈیز ہے نا، گھڑ سوار ہیں ہم، ہمارے پاس تو اونٹ ہے، اونٹ ہے، شیپ آف دا ڈیزرٹ. ہم تیز رفتاری کے ساتھ، ہم رک جاتے ہیں ابھی، اپنی فصلیں ایک آدھ ہفتے کے بعد کاٹ لیں گے کہ وہ پکنے والی ہیں، رکھ لیں گے، گوڈاؤن میں جمع کر لیں گے، اور گھوڑوں پر بیٹھ کر کے تیز رفتاری کے ساتھ ہم جا کر رسول اللہ کے قافلے سے مل جائیں گے. آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، سب کچھ ہمارا، ہماری پانچوں انگلیاں گھی میں ہوں گی. رک جاؤ، تین صحابہ رک گئے. نام یاد کر لیجئے، مکہ اگر آپ کو یاد رہے تو نام بہت آسانی سے یاد رہے گا. مکہ کا میم ہے مرارہ بن ربی، اور کاف ہے کعب بن مالک، اور ہا ہے ہلال بن امیہ. مرارہ بن ربی، کعب بن مالک، اور ہلال بن امیہ، تینوں لوگ رک گئے. چلو ٹھیک ہے، اچھا مشورہ ہے، رک گئے. انتظار آج کل پرسوں، وقت گزرتا گیا، لوگ لالچی نظروں سے اپنے کھجور کے باغات کو دیکھتے رہے. اللہ کے رسول محاذ جنگ سر کر کے واپس تشریف لے آئے، مدینہ پہنچ گئے. تینوں صحابہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، سب مدینہ کی سرزمین میں موجود ہیں، ابھی تک نہیں گئے، ابھی تک ان کی فصلیں نہیں کٹیں. سبحان اللہ، اللہ کے رسول کو پتا چلا مکمل بائیکاٹ، کوئی ان تینوں سے بات چیت نہ کرے، سلام و کلام تک بند. بڑی زبردست سزا تھی. مدینے کی وہ سرزمین، آپ اندازہ کرو اس زمانے کے اندر کتنے لوگ تھے، گنتی کے چند لوگ مسلمان، اور ان میں بھی بائیکاٹ کا اعلان، کوئی بات نہ کرے کعب بن مالک سے، ہلال بن امیہ سے، مرارہ بن ربی سے، سلام و کلام تک نہیں. اتنا بڑا جرم کیا ہے انہوں نے. ہم نے انہیں آواز دیا، نوجوانی کے عالم میں انہوں نے منہ پھیرا، گویا جنگ سے بھاگا ہے. اور جنگ سے پیٹ پھیرنا گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ؟ بولو گناہ کبیرہ. سزائے ملی مکمل بائیکاٹ. دن گزرتے جا رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں اپنے گناہوں پر، نادم ہیں، شرمندہ ہیں. بولو کتنی بڑی سزا تھی. آپ تصور کرو، آج آپ کا علاقہ یہاں دیہات میں بائیکاٹ کر دے، کیا ماجرا ہوگا؟ کیا کیسی راتیں گزریں گی، کیسے دن کٹیں گے؟ ٹھیک ہے شہروں میں آپ ادھر ادھر لوگوں سے بات چیت کر کے شاید، لیکن اگر آپ کا گاؤں آپ کا بائیکاٹ کر رہا ہے، سب خاموش ہیں، سلام و کلام تک نہیں، سوچو کیا بیتے گی. اور جانتے ہیں اس پر کیا ہوا؟ بادشاہ غسان کو پتا چلا ایسا ایسا بائیکاٹ ہوا ہے، کعب بن مالک کا، فلاں کا، فلاں کا، چلو اچھا موقع ہے. بادشاہ غسان وہ آتش پرست تھا، آگ کا پجاری، اس نے لیٹر بھیجا، لیٹر قاصد لے کر کے آیا. پوچھا کعب بن مالک کہاں ہے؟ میں ایک تاجر ہوں، آیا ہوں، یہ بادشاہ غسان نے لیٹر دیا ہے، میں انہیں دینا چاہتا ہوں. لوگوں نے بتایا چلے جاؤ وہاں پر اس باغیچے کے پاس، وہاں پہ آپ کو ملیں گے. بیٹھے ہوئے ادھر ادھر گئے، مل گئے، لیٹر دیا. جانتے ہیں کیا لکھا ہوا تھا؟ نوجوانوں سنو غور سے، لکھا ہوا تھا کعب اور اے کعب کے ساتھیوں سنو، اگر تمہیں تمہارے لیڈر نے ستایا ہے، تکلیف دی ہے، بائیکاٹ کیا ہے، تو بس آ جاؤ، آ جاؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں، ہم اپنے سلطنت میں حصے بخرے دینے کے لیے تیار، ہم تمہارے مونس و غمخار ہیں، آ جاؤ، ہم تمہیں تمہارے دل کا بہلاوا بنیں گے، تمہیں سہارا دیں گے، آ جاؤ، آ جاؤ، اگر تمہیں وہاں دکھ پہنچی، ہماری سرزمین بالکل کشادہ ہے تمہارے لیے. کعب بن مالک وہ لیٹر لے کر پڑھتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں. اے اللہ، آج میرے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، اس سے بڑا ذلت آمیز دن اور کیا ہو سکتا تھا جسے میں دیکھتا؟ اللہ، میرے ایمان کو خریدا جا رہا ہے، بادشاہ نے میرے ایمان کا سودا کرنا چاہا ہے. اٹھے، آنکھیں نم ہیں، لیٹر لیا، چلے تھوڑی دور اور ایک تنور میں وہ ڈال دیا، اور اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی، اللہ یہ آزمائش ہے، مجھے ثابت قدم رکھ. اور دوسری مصیبت جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح میں کہا، جاؤ اے صحابی، جاؤ کعب بن مالک سے کہہ دو وہ اپنی بیوی کو میکے بھیج دے. آئے، کہا اپنی بیوی کو بھیج دو. کہا بن مالک پوچھنے کیا مطلب ہے, طلاق دے کر کے بھیج دوں یا یوں ہی بھیج دوں؟ کہا نہیں, طلاق نہیں دینا ہے, یوں ہی بھیج دو. آج سے آپ کی بیوی بھی آپ سے بات چیت نہیں کر سکتی, آپ اکیلے اکا و تنہا رہو گے. کیسی آزمائش کی گھڑی تھی نوجوانوں, سوچو. شادی شدہ لوگوں ذرا سوچو, بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے ذرا تصور کرو, کیسی راتیں کٹی ہوں گی کعب بن مالک کی, کیسے دن گزرے ہوں گے کعب بن مالک کے. لیکن کیا اس کعب نے, ان کعب کے ساتھیوں نے کبھی سوچا کہ چلو اب آخری علاج ہے یہ پھانسی کا فندہ؟ حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے گئے, لیکن انہوں نے سوچا کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں مقام عطا فرمایا تھا, شرف صحابیت ہمیں دی ہے, ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے, اسی اللہ رب العالمین نے ہمارے جرم پر غصہ ہو کر کے آج ہم پر یہ غضبناکی ان کی طرف سے آئی ہے, اللہ کے رسول کی طرف سے آئی ہے, ہمیں اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے کہ یہ ہمارے جرم کی سزا ہے. اے اللہ ہم شکر گزار ہیں, ہم صبر کر رہے ہیں, اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے تاکہ ہماری پرانی حالت پھر سے بحال ہو جائے. رات اور دن گزر رہے ہیں, ہمارے ہم اور آپ, ہمارے نوجوان, ہماری سوسائٹی کے جنہوں نے حالان ذرا ان کے مقام پر اپنے کو رکھ کر کے سوچے, ہم ہوتے تو کیا سوچا ہوتا, ہم ہوتے تو ہم نے کیا سازشیں بنائی ہوتی, ہم ہوتے تو ہم نے کیا اقدام کیا ہوتا. لیکن قربان جائیے ان مثالی صحابہ کرام پر, کبھی خودکشی کی بات ان کے ذہنوں تک میں نہیں آئی, اور وہ ان بد حالتوں کے اندر بھی, ان تمام آزمائشوں میں بھی اللہ سے روتے رہے اور انتظار کرتے رہے ایک دن آئے گا کہ جس اللہ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے اللہ معاف فرمائے گا, کیونکہ اللہ غفور الرحیم. ایک صبح سورج نمودار ہوا, چمکتا دمکتا فجر کی نماز صحابہ کرام نے ادا کی, اللہ کے رسول پہنچے, کہا آ جاؤ ہلال, آ جاؤ مرارہ, آ جاؤ, اللہ نے بخش دیا ہے تم تینوں کو. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. آیت لمبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تینوں صحابہ کو جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے, اللہ نے ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا, بخش دیا, جبکہ مدینے کی کشادہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی اور وہ خود اپنی نفسوں سے, جانوں سے عاجز تک آ چکے تھے, کیا کیا جائے, لیکن صبر کیا انہوں نے, اللہ نے معاف فرما دیا. توکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کی, جس اللہ نے خوشحالی دی تھی وہی یہ بدحالی کے دن دکھا رہا ہے. لیکن اگر ہم نے سچی توبہ کر لی تو اللہ وہ دن لائے گا کہ وہ خوشحالی پھر سے واپس آئے گی. اس لیے اللہ پر توکل کرو. یہ توکل علی اللہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم میں ہماری توحید پختہ ہوگی. اس طرح سے بہرحال ایک ایسا موضوع ہے جو اہل حدیث اسٹیج کا خاصہ ہے, جتنا بیان کیا جائے کم ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ سماج اور سوسائٹی پر بھی اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ جس بستی میں موحدین بستے ہیں عدل و انصاف برپا ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود ظلم نہیں برداشت کرتے اپنے لیے, اسی لیے وہ دوسروں کے حق کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ظلم ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہمارا حق کوئی چھینے, تو دوسروں کو بھی ان کا مقام ملنا چاہیے, عدل و انصاف. اسی طرح مساوات اور برابری کی فضا پیدا ہوتی ہے اگر توحید کے ماننے والے کسی سماج اور سوسائٹی میں ہوں, وہاں پر کوئی افضل کوئی مفضول, ایک برتر دوسرا کمتر, ایک بڑا دوسرا چھوٹا, اس کا تصور غائب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے تصور دیا ہے سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 کی آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں, ہم نے تمہیں تو ایک میل اور ایک فیمیل کے ایک سنگل پیر سے پیدا کیا ہے, ایک آدم اور ایک حوا سے تمہیں بنایا ہے. تمہارے ماں باپ جب ایک ہیں تو تمہیں ایک بڑا دوسرا چھوٹا, یہ سوال کہاں سے اٹھتا؟ تم میں سے ایک افضل دوسرا مفضول, یہ سوال کہاں سے اٹھتا؟ تم میں سے ایک برتر دوسرا کمتر, یہ بات کہاں سے آتی؟ جب تمہارے ماں باپ ایک ہیں تم سب اللہ کی نگاہ میں ایک ہو, تمہارا خون ایک جیسا ہے, تمہاری عزت و آبرو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایک ہے. تمہیں خاندان اور قبیلوں میں تو اس لیے بانٹا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں اکرام کا مستحق وہ ہے جو تقوی والا ہے, پرہیزگاری والا ہے. یہ تصور اسلام نے دیا ہے. توحید جس میں آج آ گئی, کبھی وہ اپنے آپ کے سامنے کسی کو کمتر حقیر نہیں سمجھ سکتا. مساوات اور برابری کی ذہنیت پیدا ہوگی, اسی طرح اخوت اور بھائی چارہ پیدا ہوگا. آپ جانتے ہیں سورہ حجرات میں قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوة, تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. وہی قبیلے اوس و خزرج کے لوگ جو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے برسر پیکار برسہا برس رہا کرتے تھے, صرف اس لیے کہ تمہارا اونٹ میری کھیتی میں کیوں آیا, تمہارا گھوڑا میرے فارم کے اندر کیوں چلا آیا, تلواریں باہر, خوریزیاں جاری سالہ سال چل رہی تھیں. لیکن جب اسلام آیا, توحید آئی, تو ان کو اس طرح سے شیر و شکر کر دیا, ملا دیا ایک دوسرے سے کہ تمام دوریاں ختم. ہم آپس میں بھائی بھائی, صرف مواخات اور برادرہڈ جو اسلام نے دیا ہے اس کے نتیجے میں. اسی طرح اگر توحید ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ہے تو امن و شانتی آنا لازمی ہے. جی ہاں, موحدین کی بستی میں امن و شانتی نہ ہو. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام اور اسلام کے ماننے والے دہشت گرد. ارے انسانوں, ظالموں, تم نے سوچا بھی اسلام کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سلمن, جس کے معنی ہیں الامن, سلامتی, امن, جو ایمان کے نتیجے میں انسان کو ملتا ہے. اگر یہ اسلام, اس کے ماننے والے لوگ بن جائیں, یہ آخری بات ہے, آخری کڑی ہے ہمارے خطبے کی, تو اس بستی میں امن و شانتی برپا ہوگی. میں نہیں کہتا ہوں انسانوں, سامعین کرام, خواتین اسلام, یہ قرآن کہتا ہے. موحد بنو, امن برپا ہوگا تمہارے گھر میں, تمہارے سماج میں, تمہاری سوسائٹی میں, تمہاری بستی میں, تمہارے ملک میں, تمہارے علاقے میں, جہاں کہیں تم ہو توحید پرست ہو, امن و شانتی آنا لازمی ہے. اور اگر دنیا آج اس فارمولے پر عمل کر لے تو وہ دنیا جو امن و شانتی کو شسک رہی ہے, بلک رہی ہے, چلا رہی ہے, اس کو کسی بھی ملک پر یلغار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام کے سایہ تلے اگر وہ آ جائے, امن و سلامتی آ جائے گی. دلیل, قرآن کہتا ہے سورہ انعام سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 81 میں سوال اٹھا کر, کیا ہے سوال؟ فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. تم دو گروپ ہو اس روئے زمین پر, ایک مسلم, دوسرا کافر, ایک مومن, دوسرا مشرک, صرف دو گروپ. سبحان اللہ, آج ہم نے کتنے گروپوں میں صرف اپنے اسلام کو بانٹا ہے, کتنے گروپ. ہمارا ایک بھائی کہتا ہے میں کسی امام اعظم کا ماننے والا ہوں, دوسرا کہتا ہے فلاں امام کا پیروکار ہوں, تیسرا کہتا ہے ہم فلاں کے مقلد ہیں, چوتھا کہتا ہے ہمارے امام و رہبر فلاں اور فلاں ہیں. اس کی اجازت اسلام نے دی ہے میرے بھائیو؟ تم دو گروپ ہو, فأي الفريقين احق بالامن. قرآن تمہیں چلا چلا کر کہہ رہا ہے تم دو گروپ ہو, ایک اسلام ہے سامنے کفر, ایک ایمان ہے سامنے شرک ہے, اس کے علاوہ تمہارا کوئی گروپ اور جتھا نہیں ہے. تم نے کیوں اپنے آپ کو بانٹ کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی ہے؟ تم میں سے امن کا حقدار کون ہے؟ اگر سچ جانتے ہو تو بتاؤ, ان کنتم تعلمون. پھر قرآن ہی نے جواب دیا, جب تمام خلق خدا متوجہ ہو گئی, قرآن کی اس آیت کو پڑھ لیا, ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں, کان تیار ہو گئے سننے کے لیے, قبول کرنے کے لیے, تو اللہ نے جواب دے دیا, کہا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. ایمان کے اصل حقدار وہ ہیں جو امن کے اصل حقدار وہ ہیں, سلامتی, پیس, ہارمنی, اس کے اصل حقدار وہ ہیں جو ایمان لائیں. ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کریں کہ چلو یہاں مسجد میں بھی سر جھکا لیتا ہوں اور جاؤں گا کبھی اجمیر کی زیارت کرنے, وہاں بھی سر کو جھکا لوں گا, نہیں, ایسا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے. جاؤں گا کسی مزار پر, وہاں بھی ٹیک لوں گا, نہیں. ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ, ظلم کے ساتھ نہیں ملایا ہوگا. اصل امن ان کے لیے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے, توحید کا عالم بردار بنا کر زندہ رکھے, اور جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو توحید کا کلمہ ہماری زبان پر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے تقاضے پر عمل کرنے اور اس طرح توحید کے ثمرات اور فوائد کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.